أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تقریباً 1400 یا بعض روایات میں 1600 صحابہ کرام روانہ ہوئے تھے عمرے کے لیے. اس موقع پر بھی حضور نے کہا تھا کہ جو بھی نکلنا چاہے, جس کے دل میں بھی آرزو ہے عمرہ کرنے کی, وہ نکلے. لیکن اس موقع پر بھی منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی کہ جو حضور کے ساتھ نہیں نکلی, جو گویا کہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں سے رہے. ان کے اوپر قرآن حکیم میں تبصرہ کیا جا رہا ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہتے بلکہ سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں. سیقول لك المخلفون من الاعراب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اعراب اور بدوؤں میں سے جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو آپ کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں شغلتنا اموالنا واہلنا. اب جب حضور واپس آ گئے, عمرے کا معاملہ تو نہیں ہو سکا, لیکن یہ کہ حجی کے جانور جو ساتھ لے کر گئے تھے انہیں قربان کر دیا. اب واپس لوٹے ہیں تو ان لوگوں کی طرف سے جو معذرت آئی ہے وہ یہ تھی کہ ہمیں اصل میں مشغول کر دیا تھا ہمارے مال و اسباب نے بھی, اور ہمارے گھر والوں کی بھی کوئی مجبوریاں ایسی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے. فاستغفر لنا, تو ہمارے لیے آپ استغفار کیجئے. گویا کہ کمائی ان کی ہے اور استغفار کروا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, اپنی زبانوں سے جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. بظاہر کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہمیں مشغول کر دیا تھا, ہمارے کوئی بیوی بچوں کے معاملات تھے, کچھ یہ تھے وہ تھے, اصل میں بزدلی ہے ان کی. یہ اپنے آپ کو کسی اعتبار سے بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہوگا کہ جو اختیار رکھے گا اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے, اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکے گا. ان ارادہ بکم ضررن او ارادہ بکم نفع, اگر اللہ تعالیٰ کو ارادہ فرما لے تمہارے لیے کسی ضرر کا, تکلیف کا, یا اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچانا چاہے, تو کون ہے کہ جو اللہ کی اس مشیت میں آڑے آ سکتا ہے. بلکان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا, بلکہ اصل میں جو دل کی بات تھی تمہاری وہ کیا تھی, تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اب رسول اور مومن جو جا چکے ہیں, گئے عمرے کی نیت سے, لہذا اپنے ساتھ سامان حرب تو لے کے نہیں گئے. جنگ کی اگر ارادہ ہوتا تو ڈھال لے کر جاتے, کوئی نیزہ, کوئی خنجر, کوئی تیر کمان, یہ ساری چیزیں جنگ کے لیے جو ہے لازمی ہیں, لابودی ہیں, اس میں سے کوئی شے نہیں تھی. صرف تھی تو تلوار, چونکہ ان کے گویا کہ جو بھی زیب تن ہوتا ہے اس کا ایک لازمی چیز ہوتی ہے, کہ کسی شخص نے جو ہے کپڑے پہنے تو تلوار کے لیے بھی اس کے پاس جگہ موجود ہے. تو ان کے گمان یہ تھا کہ اب رسول اور مومن جو گئے ہیں, گویا کہ شیر کی کچھار کے قریب پہنچ کے کیسے ممکن ہے کہ شیر انہیں ہڑپ نہ کر جائے, اتنے قریب پہنچ جائیں گے مکہ کے اور بالکل نہتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے بڑا سنہری موقع ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف جو اقدام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. تو انہیں تو پورا یقین تھا کہ اب ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا, سب جو ہے وہ وہیں ہلاک ہو جائیں گے شہید, اس وجہ سے نہیں گئے تھے. یہ ان کے دلوں میں تھا. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي الْقُلُوبِكُمْ, اور یہی بات تھی اے منافقوں تمہارے دلوں میں بڑی مزین کر دی گئی تھی, بڑے خوش تھے اس پر کہ چلیے یہاں سے چلے گئے, اب ان کی واپسی ہو گئی, اب بڑی اطمینان اور سکون سے رہیں گے, نہ کبھی کسی امتحان میں مبتلا ہوں گے, نہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی مطالبہ ہمیں سننا پڑے گا کہ نکلو جہاد اور قتال کے لیے. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, اور تم نے بڑے برے برے گمان کیے تھے رسول اور مسلمانوں کے بارے میں. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور یہی بات کافی ہے کہ تم واقعتاً برباد ہونے والے لوگ, جن کے دلوں میں یہ آرزو موجود ہو کہ اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. ومن لم يؤمن بما بالله ورسوله، اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، تو ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. وللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اور اختیار اللہ کے اختیار میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ معاف کرتا ہے، جو معافی چاہتا ہے صدق دل سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے. وکان اللہ غفور اور رحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، ان قریب یہ وقت آنے والا ہے کہ یہی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے ان غنیمتوں کی طرف. یہ اصل میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے غزوہ خیبر کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو گیا اور صلح کی شرائط بھی طے ہو گئی، اور حضور کو اطمینان ہو گیا کہ اب آئندہ مشرکین مکہ جو ہیں مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے، تو آپ نے پھر کثرت کے ساتھ دعوتی خطوط بھیجے. حبشہ کا جو تھا مقوقس اس کے نام بھی بھیجا، اور اسی طرح جو قیصر روم ہے اس کی طرف بھی بھیجا، کسرا کی طرف بھی بھیجا، یہ تمام خطوط حضور نے بھیجے ہیں. اور اس موقع پر بھی اس کے بعد حضور نے واپس آنے کے بعد اٹمپٹ کی ہے، جس کے نتیجے میں پھر غزوہ خیبر ہوا. یہودیوں کو جو تین قبائل تھے ان میں سے ایک جو آخری قبیلہ تھا جنہیں غزوہ احزاب کے موقع پر ان کو تو قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ تورات کا شریعت میں یہ موجود تھا کہ جو قوم بھی جو ہے وعدے کی پابندی نہیں کرتی اور جو میثاق عہد انہوں نے کیا تھا اس کے خلاف کرتی ہے تو ان کی سزا یہ ہے. اور یہودیوں نے اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے جس طرح کھل کر ساتھ دیا تھا مشرکین کا، بلکہ اپنے بہت سے ایسے قبائل کو جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کو دعوت دی تھی اس موقع پر کہ تم بھی آ کر حملے میں شامل ہو تاکہ ایک مرتبہ اس چراغ کو ہم گل کر دیں. لیکن بقیہ دو قبیلے جن کو وہاں سے مدینہ بدر کر دیا، وہاں سے نکال دیا گیا تھا، جن میں بنو قینقاع تھا اور بنو نذیر تھا، یہ بنو قریظہ آخری تھا جن کے تمام قابل جنگ مرد جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، تو یہ جا کر پھر خیبر میں آباد ہو گیا. خیبر میں اور بھی بہت سے یہودی تھے تو ان کے بہت بڑے بڑے قلعے وہاں موجود تھے، اور بہت روپے پیسے والے لوگ تھے، تو لہذا وہ مغانم کا ذکر آ رہا ہے. عنقریب اب موقع آئے گا جب آپ نکلیں گے غزوہ خیبر کے لیے تو یہ اجازت طلب کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ گویا کہ وہاں سے مال غنیمت جو ہاتھ لگے گا تو اس کی لالچ ان کے اندر موجود ہے. لتاخذوها، تاکہ یہ کہ اس مال غنیمت کو وہ حاصل کرے اور اس کے لیے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. ضرورا نتبعکم، آپ ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دیں. قل لن تتبعونا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے. اور اس موقع پر یہ کہہ بھی دیا گیا تھا کہ آئندہ اگر کہیں کوئی فوجی مہم ہوئی یا یہ کہ کہیں کوئی معاملہ جو ہے اقدام کا ہوا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس موقع پر آپ کے ساتھ نہیں گئے آپ ان کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. کذالکم قال اللہ من قبل، اور یہی وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دی تھی. فسیقولون بل تحسدوننا، اب تم یہ کہو گے، اب یہ لوگ جو ہیں منافقین کہیں گے اصل میں تم اب ہمیں ہم سے حسد کرتے ہو، اب کیونکہ ہم تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور تم ہمیں لے جانا نہیں چاہ رہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے منع کیا اللہ کے کہنے پر. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تفقہ نہیں رکھتے لیکن بہت ہی کم. قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو ان بدوؤں میں سے پیچھے رہ جانے والے تھے وہی جو ساتھ نہیں گئے تھے صلح حدیبیہ کا جو سفر آپ نے کیا تھا، ستدعون الی قوم من اولی باس شدید، ان قریب جو ہے ایک مقابلہ ہو گیا ایسی قوم سے جو بڑی جنگی قوت رکھنے والے ہیں. یہاں بھی مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی ہے غزوہ تبوک کے بارے میں. اس وقت کی تو سپریم پاور آن ارتھ وہی تھی سلطنت روما، لاکھوں کی آرمڈ فورسز ان کے پاس موجود تھی، اور غزوہ تبوک میں جس طرح پھر یہ حضور کی نفیر عام تھی جو ہم سورہ توبہ میں تفصیل سے پڑھی، تو قاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے ان لوگوں کے ساتھ یا یہ کہ وہ پھر اتحاد قبول کر لیں گے، وہ ڈیفنسو پر آ جائیں گے. اب حضور 30,000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے تبوک بالکل سرحد پر، اور کم سے کم 300,000 فوج موجود تھی اس وقت ہرقل کی جو قیصر روم تھا، مقابلے پر نہیں آیا. ایک طرف وہ بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، اللہ نے ایسی دہشت ان کے اندر پیدا کر دی، اور دوسری اصل حقیقت یہ ہے کہ ہرقل جو تھا وہ پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہی آخری رسول ہیں جن کا ذکر بائبل میں اور انجیل میں موجود ہے، اور اسے یقین تھا کہ اگر میں مقابلے پر آ گیا تو ان کے پیچھے تو تائید ہے اللہ کی، اللہ کا کون مقابلہ کرے گا، لہذا وہ مقابلے پر نہیں آیا. بالکل اس کے علاوہ اس کی کوئی اور تاویل ہے ہی نہیں. اور حضور اسی طرح جس کو تقریباً کوئی 25-30 دن حضور نے وہاں قیام کیا، آپ نے خود اٹمپٹ نہیں کی، یقیناً اللہ کی وحی ہوگی، لیکن یہ کہ اسے ہمت نہیں ہوئی، کہاں 30,000 کہاں 3,00,000 کی فوج، 10 گنا، اور ان کے پاس جس قسم کا سامان حرب ہوگا اور جس طرح وہ اسلحہ، تو اس طرح کا تو نہیں ہوتا جو آج کل ہوتا ہے، لیکن جس طرح وہ لیس ہوگی اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. ستودعون الی قوم اولی باس شدید، ایک بہت بڑی جنگی قوت ہے کہ جس کے ساتھ تمہیں مقابلے کے لیے بلایا جائے گا، تمہیں دعوت دی جائے گی. تو قاتلون ہوں اب مسلمون، تم ان کے ساتھ لڑائی کرو گے، یا یہ کہ وہ ہی سرنڈر کر جائیں گے، سرنڈر کر گئے تھے. فَإِن تُطِعُوا، اور اگر تم مانو گے، اطاعت قبول کرے گا، یُؤْتِكُمُ اللَّهُ اجرًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر اطاعت کی روش پر آ جاؤ، انہیں منافقین سے کہا جا رہا ہے، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، لیکن اگر تمہیں روگردانی کی جیسا کہ اس سے پہلے بھی تم کرتے رہے، یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا. لَيْسَ عَلَى الْعَامَى حَرَجٌ، یہاں بھی ان لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے اس عمرے کے سفر کے لیے جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جن میں کون کون لوگ ہیں، اندھے کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، کسی کوئی اور تکلیف ہے، کوئی لنگڑا ہے، اس کے لیے بھی کوئی جو ہے تنگی کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی بیمار کے لیے کہ اس پر بھی پابندی ہو کہ لازمن وہ نکلے، یہ ایگزمپٹڈ لوگ ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو اسے تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں نہر ہے. ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے گا، یعذبہ عذاباً الیماً، اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ انہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے، جسے بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. 1400 کی تعداد میں صحابہ حضور کے ساتھ، اب معلوم ہوا کہ عمرے کی طرح کے لیے اجازت نہیں مل رہی، ان کے وفد آ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس کے نتیجے میں ایک جو ہے صلح نامہ جو ہے وہ پھر بعد میں ترتیب پا گیا، لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا تھا کہ جا کر ان سے کوئی نیگوشیٹ کرو اور انہیں بات کرو کہ اتنا فاصلہ کر کے کہاں مدینہ کہاں مکہ پہنچ چکے ہیں اور حالت احرام میں ہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کم سے کم یہ اللہ کے گھر کو تو ہمارے لیے کھولو. حضرت عثمان گئے اور پھر 2 یا 3 دن ان کے گزر گئے اور کوئی اطلاع نہیں. ظاہر کمیونیکیشن وہ تو نہیں تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، اب تو بڑی سہولتیں ہیں. اور ادھر پیچھے افواہ اڑ گئی یہاں مسلمان جہاں موجود تھے ان کی جمعیت کے اندر کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر پھر بیعت لی. اب دیکھیے، جو بھی حضور کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں عالم الغیب ہیں، تمام غیب کی باتیں ان کے علم میں تھی، حضور حدیبیہ میں موجود ہیں اور بالکل قریب میں مکہ موجود ہے، حضور کو غیب کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے. آپ نے بیعت لی ہے، بیعت علی الموت. جب یہ افواہ پہنچی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو پھر حضور نے کہا اب جتنے لوگ بھی یہاں، ان میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا اور ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے. اب جو حرمت ہے حدود حرم کی اور یہ ساری چیزیں سامنے ہے، اس لیے کہ کسی سفیر کا قتل کیا جانا جو ہے یہ تو گویا کہ بہت بڑی ایک جسارت والی بات ہے. اب یہ وہ بیعت ہے کہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ کو معلوم تھا ان کے دل کے اندر جو شوق شہادت تھا، جو جذبہ جہاد تھا. فانزلت سکینت علیہم، تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت بھی نازل کی. واصابہم فتحا قریبا، اور پھر یہ کہ انہیں ساتھ ہی قریب کی ایک فتح کی جو ہے وہ بھی خوشخبری دے دی، فتح خیبر. اس کے بعد پھر اطلاع آ گئی تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے ہیں اور آپ کی معیت میں کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آ کر پھر وہ صلح نامہ جو ہے وہ اس کی باقاعدہ تحریر بھی ہوئی ہے. اس میں بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، اس لیے کہ جو ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ صلح نامہ ہے قریش مکہ یا وہ جو غالباً عمر بن سہیل یا اس کا نام ایسا تھا کوئی، اس کے مابین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، محمد رسول اللہ کے مابین. تو اس پر اس شخص نے کہا، سہیل ابن عمر یا جو بھی اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے کیا؟ یہاں محمد ابن عبداللہ کے الفاظ لکھے، محمد رسول اللہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ورنہ تو پھر جھگڑا ہی کسی بات کا نہیں ہے. تو حضور نے اس موقع پر کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا رسول اللہ کے الفاظ. حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے حضرت علی سے کہا کہ ان الفاظ کو مٹا دو رسول اللہ. حضرت علی نے کہا کہ میری جسارت نہیں ہے، میں رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. انہوں نے گویا کہ چٹا، وہ غیرت کی بات ہے نا، غیرت دینی کی بات ہے. تو حضور نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کو مٹا دیا. تو یہ وہ اب ان میں جو ہے وہ صلح نامہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کی تحریر ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی شکلیں ایسی تھیں کہ جو بظاہر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان یہ صلح تو کر رہے ہیں لیکن بڑا دب کر کر رہے ہیں، انڈر پریشر کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا. لیس علی الاعمی حرج، ہم آیت پڑھ گئے، فانزلت سکینت علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر سکینت نازل کی، واصابہم فتحا قریبا، اور ساتھ ہی انہیں خبر دے دی ایک قریب کی فتح، فتح خیبر کی، ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور اس فتح میں جو آنے والی ہے بڑی غنیمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہودیوں کا مال و دولت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ملا تھا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے کمال حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اور بھی غلبہ عطا فرمائے گا مسلمانوں کو، اور جہاں بھی شکست ہوگی کفار کو تو ان کا مال غنیمت بھی ملے گا. فعجل لکم ہذہ، تو یہ فتح جو ہے یہ صلح کی شکل میں، یہ تو اللہ نے اسی وقت دے دی، یہ صلح حدیبیہ کو جسے اللہ نے فتح قرار دیا. وقف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہاتھوں کو تم سے روک دیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ان کے لیے سنہری موقع تھا کہ 1400 صحابہ موجود ہیں لیکن یہ کہ کوئی بالکل نہتے ہیں سوائے تلوار کی اور کچھ نہیں، جبکہ جنگ کے لیے ڈھال ضروری ہے، کوئی نیزہ ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو دست درازی سے روک دیا کہ تم پر اٹمپٹ کر سکیں. وَلِتَكُونَ آیَةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پورے واقعے کو اہل ایمان کے لیے ہم نے ایک بڑی نشانی بنا دیا، اور اس کی وجہ سے بڑی برکت ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں اپنے نامہ مبارک جو ہے مختلف ملکوں کی طرف روانہ کیے، اور اسی کے بعد غزوہ خیبر کی عظیم فتح ملی. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سیدھا راستہ، یہاں یہ بھی مراد ہے جو اسلام کا راستہ ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی رہنمائی فرما دی ایک ایسے راستے کی طرف جس میں بالآخر آپ کو فتح ملنی ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور ایک اور جس پر ابھی آپ کی مقدرت نہیں ہے، جو آپ کے ابھی حصے میں نہیں آئی، قد احاط اللہ بها، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی احاطہ کر لیا. اور یہاں بھی وہ فتح خیبر ہی ہمارے مفسرین نے مراد لی ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی فتح تھی، وہ یہود کے جو بہت بڑی قوت بن چکے تھے اور ان کے بڑی مضبوط گڑھیاں وہاں قلعے انہوں نے بنا لیے تھے، اور بہت ہی انہیں جو ہے رسوائی والی جو ہے وہ شکست ان کے حصے میں آئی. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اے مسلمانوں اگر یہ کافر تم سے لڑیں یا لڑتے رہیں، لَوَلَّوُوا الْأَدْبَارَ، تو لازمن پیٹ موڑ کر وہاں سے بھاگ جائیں گے. ثم لا يجدون ولیا ولا نصيرا، اور پھر نہیں پائیں گے کسی کو اپنا حمایتی یا مددگار. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، اللہ کی وہ سنت ہے جو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا رہا اپنے نبیوں اور رسولوں کی، جو پہلے بھی ہوتی رہی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں اے نبی آپ نہیں پائیں گے کسی قسم کی کوئی تبدیلی. وہ الذی کفا ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، اور وہی تھا کہ جس نے ان کے ہاتھوں سے یا ان کی دست درازی سے تمہیں روکے رکھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی صبر کرنے کی، اور تم نے اس موقع پر جذباتی ہو کر فرض کیجیے اگر حملہ کر بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی گویا کہ عنایت کی ہے کہ تمہیں بھی محفوظ رکھا. ببطن مکہ، بالکل مکہ کے قریب جو حدیبیہ کی جگہ ہے. من بعد ان اسفر علیکم، اس کے بعد کہ تم کو ان پر پوری طرح اللہ نے غلبہ دے دیا تاکہ وہ مجبور ہوئے ہیں صلح کرنے پر، گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس عرب میں وہ طاقت ہیں کہ جن کے ساتھ اب ہمیں صلح کی ضرورت ہے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہو. ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور یہ روکتے رہے ہیں، ایک بہت بڑا جرم تھا ان کے نزدیک کہ عمرے کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے اور ان کو روک دیا جائے. یہ بیت اللہ جو ہے یہ تو گویا کہ تمام لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے، تو ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ تمہیں روکا ہے اس شے سے کہ مسجد حرام میں تم عمرہ نہ کرو. والہدیہ معقوفا ان یبلغ محلہ، اور اسی طرح جو قربانی کے جانور تم لے کر گئے تھے، ہدی کے جانور، وہ بھی رکے رہے. معقوفا، وہ بھی رکے رہے کہ جگہ تک پہنچتے جہاں ان کو قربانی کی جاتی. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ وہ اہل ایمان جو اس وقت موجود تھے مکہ کے اندر، جو ابھی انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اگر کہیں جنگ کی نوبت آ جاتی ہے اور بیعت رضوان کے نتیجے میں مسلمان جو ہے مکہ پر حملہ کر بیٹھتے تو اس میں وہ مسلمان کہ جو ابھی جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا وہ بھی پس جاتے ہیں، خون ریزی کے اندر وہ بھی آتے ہیں. تو فرمایا کہ لا لم تعلموہم، جن کا ابھی تمہیں علم نہیں کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، ان تطاؤہم، تو احتمال تھا اس بات کا کہ تم ان کو بھی کچل دیتے. فتصیبکم منہم معرت بغیر علم، اور پھر گویا کہ تمہارے پاس لا علمی ہی میں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا جاتا کہ تم نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا جنہوں نے اپنے ایمان کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالی داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے. لو تزیلوا، اور اگر یہ جدا ہو جاتے مسلمان ان کافروں سے، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، وہاں مکہ میں رہنے والے مسلمان اگر الگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو بھڑا دیتا اور پھر جو ہے انہیں بہت برا عذاب چکھنا پڑتا اسی دنیا میں. اس جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ، نتیجہ یہ ہوا تھا بہرحال کہ حضور حالت احرام میں تھے، اب جب اللہ کی طرف سے وحی کر کے بھی بتا دیا گیا اور اسے فتح مبین قرار دے دیا گیا اور اب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، اور یہ بھی طے کر دیا گیا کہ دو تین ہفتے جو ہے وہ وحی رہیں گے 30 دن کے لیے، اس دوران جو ہے اپنی تمام جو بھی پیاس ہے، جو محبت ہے ہر مسلمان کے دل کے اندر بیت اللہ کی، گویا کہ اس کی سیری کا بھی اہتمام کریں گے. یہ بات طے ہو گئی. اب یہ لازم تھا کہ احرام سے باہر آنے کے لیے آپ جانوروں کو قربان کریں اور حلق کروائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ بھئی اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس سال تو عمرہ ہم نہیں کر رہے، یہ صلح جو ہے اب یہ گویا کہ وجود میں آ گئی ہے، منعقد ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، اور پورے 30 دن کے لیے انہیں اجازت ہوگی کہ مکہ میں رہیں، اور اس دوران میں مکہ میں رہنے والے مشرکین جو ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ کر بیت اللہ کو خالی کر کے وہ پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے. یہ باتیں طے پار دی گئی تھی. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو غیرت اور حمیت تھی دین کی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور ہر شخص کے اندر جو ہے جذبہ شہادت موجود تھا کہ اگر اس رستے میں ہماری جان چلی جائے تو اس سے بڑی قربانی، اس سے بڑا جو ہے اونچا مقام کیا ہو سکتا ہے. تو کوئی شخص آگے نہیں بڑھا، نہ یہ کہ وہ احرام جو ہے اس کو کھولنے کو تیار ہے، نہ اپنے ہدی کے جانور قربان کرنے کو تیار ہے، اور حلق جو ہوتا ہے کہ وہ جو سر منڈا لینا اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. تو حضور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ازواج میں سے ہیں، ان کے جب اس خیمے میں گئے ہیں یا آپ کے ساتھ تھیں اس وقت، تو آپ نے جا کر جو ہے بڑی افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے کئی مرتبہ مسلمانوں سے کہا کہ اٹھو اور احرام کھول دو، اور اسی طرح جو قربانی کے جانور ان کو قربان کر دو، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. اب جو حکیمانہ بات انہوں نے کہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ انہیں کچھ نہ کہیے، آپ خود اپنا احرام جو ہے احرام سے باہر آ جائیں اور اپنا جانور قربان کر دیں. اور حضور نے جب یہ کیا تو گویا کہ اب مسلمان کیسے ممکن تھا کہ پیچھے رہ جاتے. اللہ کے رسول نے جب خود مثال قائم کر دی کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، اور آپ نے جو ہے پھر احرام سے بھی باہر آ گئے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی جانور جو ہے کروا دیا، حلق بھی کر لیا، تو اس کے بعد پھر تمام مسلمانوں نے عمل کیا اور پھر واپسی کا سفر ہوا. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، جبکہ وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا ان کے دلوں کے اندر وہی ضد جو جاہلیت والی تھی، وہ حمیت جاہلی ان کے اندر موجود تھی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، وہ ظاہر ہے ان کی ہٹ دھرمی تھی اور اس میں کامیاب رہے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے شرط کو انہوں نے منوا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بھی اور مؤمنین پر بھی سکینت نازل کی، ان کے دلوں میں ٹھنڈ ڈال دی. والزمہم کلمۃ التقوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تقوی ہی کے اوپر جمائے رکھا. وکانوا احق بها واہلہا، اور یہ واقعتا اس قابل تھے کہ یہ تقوی جو ہے وہ اس کے حق بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے تو جو خواب دکھایا تھا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بالکل سچا کر دیا. کس معنی میں سچا کر دیا؟ کہ جو سفر کیا تھا اس کے نتیجے میں جو صلح وجود میں آئی ہے وہ عمرے سے کہیں بڑھ کر فتح تھی، کہ مسلمانوں کی اس طاقت کو تسلیم کر لیا گیا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، اب یہاں انشاءاللہ کی قید ہے کہ تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہو کر رہو گے، لیکن اگلے سال کے لیے طے ہو گیا، اور اگلے سال پھر عمرہ کیا ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، ان کی مری حضور خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن ایک بقیہ حضرات نے سب نے عمرہ کیا. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور تم وہاں جو ہے وہ لازمن داخل ہو کے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ، اور اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور مقصرین اور بالوں کو کترواتے ہوئے لا تخافون، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شے کو بھی جان لیا جو تمہارے علم میں نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ نے اس کے بالکل قریب ہی تمہیں جو ہے فتح عظیم عطا فرما دی، فتح قریب، یہاں مراد کون سی ہے؟ فتح، فتح خیبر، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، وہی ہے اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو اس الہدا کے ساتھ، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن حکیم الہدا ودین الحق، اور ایک مکمل نظام زندگی، دین تو کہتے ہیں نظام کو، سچا دین جو آپ کے جو ہے ہر زندگی کے ہر گوشے کے اوپر جو ہے اس کے دینی ہدایات موجود ہوں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین اسلام کو غالب کر دیں تمام ادیان باطلہ پر، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے بطور گواہ۔ اب یہ ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کے اوپر بڑا چھوٹا سا ایک کتابچہ بھی والد محترم کا موجود ہے، وہ گویا کہ اس موضوع کے اوپر کہ یہ امتیازی شان ہے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کے ذمے آپ کا فرض منصبی تھا کہ خالصتاً انسانی سطح پر جد و جہد کرتے ہوئے عظیم الشان انقلاب جزیرہ نما عرب میں، اب اللہ کا جھنڈا جو ہے سب سے بلند ہے، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ہی ہیں، جو ان کے دست و بازو ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت لیکن باہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم خو ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھنے والی، ایک دوسرے کی جو ہے درد کو محسوس کرنے والے، تراہم رکعان سجدن، اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں، یبتغون فضل من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کے تالے میں۔ اصل آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور چہروں کے اوپر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ اثرات ہیں، خاص طور پر ماتھے کے اوپر جو محراب بن جاتی ہے وہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اس محراب کو بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ معلوم ہوا کہ سجدہ طویل بھی ہے اور تھوڑا سا ماتھے کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اریٹیٹ کر کے تاکہ محراب بنے، تو یہ جو ہے وہ تو پھر ریاکاری والی بات ہے، لیکن کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے وہ اللہ کے سامنے جھکے اور سجدہ ریز ہو، تو پھر نیچرلی جو ہے اس کے ایک چہرے کے اوپر ایک نورانیت بھی آتی ہے اور محراب بھی بن جاتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہ ہے اصل میں ان کی مثال جو تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہے، نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کا ذکر تھا بلکہ صحابہ اکرام کا ذکر بھی تھا۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو حضرت عمر نکلے، یہ واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، صرف ایک خادم اپنے ساتھ لیا اور کہاں مدینہ سے چلے ہیں اور بیت المقدس کا سفر تقریباً 900 میل، اور صرف ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ، اور اس میں بھی یہ بات طے تھی کہ ایک منزل جو ہے خلیفہ وقت حضرت عمر اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھیں گے اور اس خادم کے ہاتھ میں نکیل ہوگی، اور اگلی منزل خلیفہ وقت کے ہاتھ میں نکیل ہوگی اور پیٹھ کے اوپر وہ خادم بیٹھے گا۔ اتفاق یہ کہ جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی نکیل پکڑنے کی، اور وہ خادم جو ہے اوپر اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے لجاجت اور پوری منت اور سماجت کر لی کہ یہ وقت ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہے اور یہاں آپ اب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اس کو بھی بڑا پس منظر ہے، اس لیے کہ جب فوجیں وہاں پڑی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے اپنی بائبل کھولی جو ان کے پاس انجیل موجود تھی اور کہا کہ اس کے اندر ان لوگوں کی علامات نظر نہیں آ رہی جن کے ہاتھوں ہمارا یہ شہر فتح ہوگا، ہاں ہماری ان کتابوں میں ذکر ہے ایک شخص کا، وہ ہمیں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب جب مسلمانوں نے کچھ علامات پوچھی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہیں، ہمارے عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لہذا وہ پی پی کال گئی، اور پھر انہوں نے یہ خالص سرکاری سفر کیا تھا جس میں صرف ایک ملازم اور ایک اونٹ، اور اس میں بھی باریاں متعین تھیں، تو جب اس نے منت سماجت کی لیکن حضرت عمر نے سختی سے منع کر دیا، جو بات طے ہے اسی کے اوپر عمل ہوگا، لہذا داخل ہوئے اس شان کے ساتھ کہ اس اونٹ کی نکیل حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی اور پیٹھ کے اوپر وہ خادم بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا اور اپنی کتابیں کھولی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور دروازے کھول دیے اور شہر فتح ہو گیا، کسی ایک انسانی جان کا بھی تلفی کا معاملہ نہیں ہوا، کوئی جان تلف نہیں، تو فرمایا کہ صرف یہ نہیں بلکہ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تو تورات و انجیل دونوں میں موجود ہے، کہ زرع اخرج شطہ فآزرہ، جیسا کہ مثال ہے کھیتی کی کہ جو اپنی چھوٹی سی کونپل نکالتی ہے، فآزرہ اور اس کے بعد پھر گدری ہوتی ہے، فاستغلظ اور اس کے بعد وہ کھڑی ہو جاتی، فاستوی علی سوقہ ہی گدری ہونے کے بعد وہ پھر اپنے نال پر کھڑی ہو جاتی ہے. ہر پودا جو ہے، جو بھی فصل ہوتی ہے، شروع میں بہت ننھا سا پودا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ گدراتا ہے اور اس کا چھوٹا سا تنا نکلتا ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے. یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار، اور یہ کھیتی بڑی بھلی لگتی ہے اس شخص کو کہ جس نے اس پر محنت کی ہے، جس نے کاشت کی ہے، اور پھر کافروں کے لیے یہ ان کے غیظ و غضب کو بھڑکانے کا باعث بنتی ہے کہ مسلمان پھیر رہے ہیں، ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. جو کافروں کے لیے سہانے روح ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کہ اللہ کی جناب سے ان کی مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور بہت بڑے اجر کا بھی وعدہ ہے. بہت سی باتیں رہ گئی ہیں جو میں نے کچھ تھوڑے سے پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے تھے، لیکن وقت جو ہے اس کی اجازت نہیں دے رہا. اب اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تیسری مدنی سورت ہے. جیسے میں نے کہا تھا، یہ مکی اور مدنی سورتوں کا گروپ. آٹھ مکی صورتیں ہم نے مکمل کی اور آج ہم نے مطالعہ شروع کیا مدنی صورتوں کا، جن میں پہلی صورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری صورت سورہ فتح، اور تیسری صورت یہ سورہ حجرات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ صورت بھی بڑی اہم ہے اور بہت جامع صورت ہے، لیکن سوائے اس کی ترجمانی کے اس میں کوئی تفصیل نہیں آ سکتی. مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی اور خاص طور پر بین الانسانی، بین المسلمانوں کے درمیان جو ایک تعلق ہونا چاہیے، محبت کا، بھائی چارے کا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے ہمدردی کا جذبہ، یہ موضوعات ہیں کہ جو ان میں آیات میں آپ کے سامنے آئیں گے. اہل ایمان مت آگے بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، کس شے سے آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات سے تجاوز نہ کرو. جو دائرہ ہے حدود اللہ کا، اس سے تجاوز نہ کرو. اور اس کے لیے حضور نے مثال بیان کی تھی کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جسے کھوٹے سے باندھ لیا جائے. اب خواہ وہ کتنا ہی لمبا رسہ ہے جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے، لیکن اس سے باہر نہیں نکل سکتا. ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، فرض کیجئے کہ 10 فٹ لمبا ہے یا 10 گز لمبا ہے، اس سے باہر تو نہیں نکل سکتا. مومن کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت اور جو حدود قائم ہو گئی ہیں، اس سے باہر نکلنے کا، گویا کہ جہاں بھی قانون سازی ہوگی اس میں بنیاد یہ تحقیق جائے گی کہ ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں پاس ہو سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہمارے آئین کے اندر یہ بات جو ہے درج ہے کہ ہم حاکم اعلی اللہ کو سمجھتے ہیں، مطلق اعلی اللہ کو سمجھتے ہیں، لہذا ہم پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر قانون سازی کریں گے، لیکن اس کے اندر کس قسم کی نجاستیں ہمارے ہاں موجود ہیں اس کا آپ کو بھی خوب علم ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر. اب یہ بھی گویا کہ عزت اور احترام، جب حضور بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں تو انٹرپٹ کرنا، اور پھر یہ کہ حضور سے زیادہ بلند آواز میں آپ سے کوئی سوال کر دینا، یا منافقین جس طرح جو ہے بڑا ٹونٹنگ انداز بھی اختیار کیا کرتے تھے، بہت ہی نازیبہ قسم کے جو ہے جملے بھی کہہ دیا کرتے تھے. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ایسے گفتگو نہ کیا کرو بلند آوازی کے ساتھ جس طرح تم میں سے بعض بعض کے ساتھ کر لیتے ہیں. ان تحبط اعمالكم، تمہاری تمام زندگی کی نیکیاں جو ہیں جو تم نے کی ہوں گی، سب کے سب عکارت قرار دے دی جائیں گی. صرف اگر اللہ کے رسول کے عزت، احترام، ادب، محبت میں اگر کوئی کمی آ گئی تمہاری طرف سے، تو تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. وانتم لا تشعرون، تم بڑے مطمئن ہوگے کہ ہمارے پاس تو نیکیوں کے بڑے بڑے انبار موجود ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالکل رائیگاں کر دے گا، حبس کر دے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ خاص طور پر نوٹ کیجئے، حضور کے جب خود بنفس نفیس موجود تھے اس وقت کے لیے تو ہدایت بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، صحابہ کو منع کر دیا گیا کہ حضور گفتگو کر رہے ہو تو انٹرپٹ نہ کرو، اور حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لیکن اس کا اطلاق آج کس اعتبار سے ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی تنازع ہے، ایک شخص نے اپنے دلائل دیے، دوسرے نے اپنے دیے، تیسرے نے اپنے دیے، آپ کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنا عقول ہے. اب ایک شخص آگے کہے کہ اس موضوع کے اوپر اللہ کی یہ حدیث موجود، اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، تو پھر زبانوں کو تالے لگ جانے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آپ تحقیق کیجئے کہ جس شے کو اس نے اللہ کے رسول کی حدیث کہہ کے جو ہے سامنے رکھا ہے، واقعتاً وہ حدیث ہے بھی، کہیں موضوع تو نہیں ہے، اس کے بارے میں محدثین نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کا راوی جو تھا وہ کذاب تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا، لہذا اس سے مروی جتنی بھی روایتیں ہیں اس کو قلع عدم کر دیا جائے، یہ تحقیق بعد میں کیجئے. لیکن ایک مرتبہ اگر یہ بات آ گئی کہ یہ بات اللہ کے رسول نے یوں فرمائی ہے، تو پھر کوئی فلسفہ منطق عقول جو ہے اس کے سامنے سرنگو ہو جانا چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ گویا کہ تم نے اپنی آواز یا اپنی رائے یا اپنے عقول کو بالا تر رکھا اللہ کے رسول پر، اور اس کے بعد تو پھر ایمان کہاں رہ گیا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اس میں اب گویا کہ ان کے دل میں بہار ہے ایمان کی بھی اور تقوی کی بھی. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ کے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر، کہیں کا بدو جو ہے دیہاتی گوار آیا اور آ کر حضور سے ملنا چاہ رہا ہے اور باہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرج علینا، اس طرح کی آوازیں لگاتے تھے. اب یہ بھی گویا کہ ادب کے خلاف ہے. تو وہ لوگ کے جو آپ کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو ندا لگاتے ہیں پکارتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہیں عقل نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب حکم آ گیا کہ عزت و احترام میں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھو، تو ظاہر ہے جو اکثر مسلمان ہے دل میں واقعتاً اگر ایمان ہے تو اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اور اگر وہ صبر سے کام لیتے کہ آپ خود ہی نکل آتے، جیسا کہ معمول ہوا کرتا تھا صحابہ میں سے اگر کوئی حضور سے ملنا چاہتا تھا تو زیادہ تر تین مرتبہ جو ہے اس دروازے کو نوک کرتا تھا، یا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ کہتا تھا. حضور اگر اندر موجود ہوتے تھے اور اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ آپ باہر نکل سکے، اگر کوئی اور مصروفیت ہے کوئی اور کسی کام میں ہیں تو ممکن ہے کہ حضور معذرت کر لیں باہر نہ، لیکن اس سے زائد کا حق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب تک باہر نکلو نہیں گئے اس وقت تک جو ہے دروازے کو بھی پیٹا جائے گا اور آواز جو ہے بلند آواز میں اس کو جو ہے پکارا بھی جائے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ آداب کے بھی خلاف ہے اور اسلامی طرز معاشرہ جو ہے اس کی قطعاً منافی ہے. اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا حتیٰ تخرج الیہم کہ آپ خود ہی اپنے گھر سے باہر تشریف لے آتے، لگانا خیر لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. یہ جو طرز عمل ہے کہ کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں دینا، یہ بہت ہی خلاف ادب ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور ہے، مغفرت فرمانے والا، کمال رحمت والا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق، یہاں فاسق سے مراد وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے. ایک تو وہ ہے نا جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہے یہ سچا ہے، یہ جو ہے دینی تعلیمات اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ جھوٹ بولے گا یا دھوکہ دے گا، وہ بات بالکل دوسری ہے. جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، فتبینوا، کسی خبر کو لے کر آئے تو لازماً اے مسلمانوں اس کی تحقیق کر لیا کرو. اب یہ دیکھیے ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دینا، کان کے ذریعے سنی اور زبان کے ذریعے نکال دی، اب یہ طرز عمل ہماری دین کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے. جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو، اس لیے کہ یہی اصل میں بنیاد بنتی ہے افواہوں کی. حضور نے تو یہ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے. اور انسانی طبیعت کے اندر ہے، کوئی کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی خبر آپ تک پہنچی، اخلاقی گراوٹ کی کوئی بات ہے، کسی اور اعتبار سے کوئی غبن ہے، کوئی دھوکہ ہے، تو بغیر تحقیق کی آگے بیان کر دیں گے. بالکل اسی طرح مکھی جو ہے وہ گند کی تلاش میں رہتی ہے، بعض انسانی تباہی ایسی ہوتی ہیں کہ سن بن لیتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی منفی خبر ملے، کہیں سے کوئی برائی کا، کسی معصیت کی کوئی خبر ملے اور اس کو افشا کر دیں. اور آج کل کا زمانہ شاید اس اعتبار سے ٹاپ پر ہے بغیر تحقیق کے. اور رہی رہی سکر جو ہے یہ شیطان کی جو آواز ہے، یہ میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، اس نے کثر پوری کر دی. اب معلوم ہوتا ہے کہ سارے چینلز کے اوپر بریکنگ نیوز، اور ہے کیا کوئی خالصتا ایسا اخلاقی گراوٹ والا معاملہ جس کے لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کے اوپر چھپاؤ، اس کا افشا کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی. لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ محض سنی ہوئی بات کو آگے وہ بیان کر دے. فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کو ان تصیبوا قوم بجہالت مبادہ تم کسی قوم پر جا پڑو جذبات میں بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین کہ تم نے تحقیق نہیں کی تھی وہ بات بعد میں غلط ثابت ہو گئی اور پھر تمہیں ندامت کا جو ہے سامنا کرنا پڑے کہ تم نے جو کچھ کیا تم نے کوئی اقدام کیا تو اس میں بعد میں تمہیں ندامت ہو وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان یہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں اشارہ ہے کہ حضور کے کچھ تعلقات دنیاوی بھی تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا تعلق ہے حضور کا ایک تو یہ کہ وہ امتی ہیں کہاں نبی اور کہاں امتی لیکن دوسری طرف حضرت ابو بکر حضور کے سسر بھی ہیں اور سسر جو ہے وہ تو باپ کے تقریباً قائم مقام ہوتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ جو ہیں امتی بھی ہیں لیکن حضور کی زوجہ بھی ہیں اب یہ جو دنیاوی رشتے ہوتے ہیں وہ ترجیح نہیں ہوگی اصل ترجیح ہوگی وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شوہر ہو سکتے ہیں کسی کے بھتیجے ہو سکتے ہیں کسی کے داماد ہو سکتے ہیں حضرت عمر کے داماد ہیں حضور حضرت ابوبکر کے داماد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اس حوالے سے تو داماد کو جو ہے بڑا محتاط ہونا چاہیے اپنے سسر کے سامنے یہاں معاملہ وہ نہیں ہے یہاں معیار اور کسوٹی رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان یہ محمد جو موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری باتوں میں آ جائیں یا تمہارا کہنا مانے تو تمہارے لیے معاملہ جو ہے بہت مشکل میں پڑ جائے گا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان بلکہ اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے ایمان کو پسند فرما لیا ہے وزینہ فی قلوبکم اور اس ایمان کو جو ہے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں دلوں کو مزین کر دیا ایمان کے ساتھ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اسی طرح ہر قسم کا کفر اور فسق و فجور کے گناہ اور نافرمانی عصیان جو ہے ہر شے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر ایک نفرت پیدا کر دی ہے اولئک هم الراشدون یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے رشد اور ہدایت سے فضل من اللہ و نعمہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے ان کو حاصل ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا کمال حکمت والا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا یہ بھی دیکھیے معاشرتی تعلیمات دو مسلمان یا مسلمانوں کے دو خاندان یا دو گروہ اگر آپس میں کوئی نزاع ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی اختلاف ہو جائے تو اب کیا طرز عمل ہونا چاہیے پوری کمیونٹی کا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ یا آپ یہاں ایڈ کر لیں دو مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے کوئی دنگا فساد ہو جائے بات شروع ہوئی تھی صرف زبان درازی سے اس کے بعد ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو لازم ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ حکم ہے یہ خاموش تماشائی کی طرح ان کا اپنا جھگڑا ہے جو خود نپٹاتے رہیں گے میں خامخواہ برا بنوں ان کے درمیان آ کر اس کے درمیان میں آؤں گا تو کسی ایک کو حق قرار دوں گا دوسرے کو باطل کروں گا تو جس کو باطل قرار دوں گا وہ میری جان کے در پہ ہو جائے گا انسان عافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ ان کو اپنے جھگڑے جو ہے خود نپٹانے دو جبکہ حکم اللہ کا کیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا لازمًا صلح کراؤ ان کے مابین خواہ وہ دو مسلمان ہوں مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں نا یا دو جمعیتیں ہوں دو خاندانوں کے درمیان نزاع ہو جاتا ہے نفرت کی ایسی خلیج قائم ہوتی ہے کہ پشتوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے یہ سب کچھ ہوتا ہے اب اس میں بقیہ لوگ جو ہیں صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں تو اسلامی معاشرت کے منافی ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اور اگر ان میں سے ایک جو ہے دوسرے پر زیادتی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ جو سب کو معلوم ہے کہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف قتال کرو اسے مجبور کرو کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا اور پھر اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے صلح پر آمادہ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اب وہ دونوں کے درمیان صلح بھی کروا دو عدل اور قسط کے ساتھ یہ نہ ہو کہ جس شخص نے زیادتی کی تھی اب اس کے ساتھ تم زیادتی کرنے لگو کہ تم نے کیوں زیادتی کی تھی یہ بھی ہو جاتا نیچرل ہے ان اللہ یحب المقسطین یقین اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو عدل و انصاف سے کام لینے والے ہیں انما المؤمنون اخوة تمام مومن بھائی بھائی ہیں دو بھائیوں کے درمیان جس طرح محبت ہونی چاہیے ہمدردی اور ایثار و قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے دکھ کو جو ہے محسوس کرنا چاہیے یہ معاملہ جو ہے صرف سگے بھائیوں کا نہیں یا فرسٹ کزنز کا نہیں، دو مسلمانوں کا دیا. انما المؤمنون اخوۃ، گویا کہ یہ تو وہ ڈوری ہے جس نے تمام مسلمانوں کو پرو دیا ہے ایک لڑی کے اندر. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منھم. اب یہاں دیکھیے دو آیات ہیں اور ان کے اندر چھ نواحی ہیں. وہ چیزیں جو دو مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان سے بچو. اس لیے کہ مسلمان جو ہے ایک بنیاد مرسوس ہونا چاہیے، سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور کسی دیوار کی مضبوطی جو ہے اس کے انحصار دو باتوں پر ہے، جو اینٹ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پختہ ہے یا نہیں، وہ کچی اینٹ تو نہیں ہے. اور دوسرے ان دونوں اینٹوں کو جو شہ جوڑ رہی ہے، جو اس کو جو آپ بانڈ کہیں گے سیمنٹ بانڈ، وہ مضبوط ہے یا نہیں. یہی معاملہ جو ہے مسلمان معاشرے کا ہے، وہ فصیل کی مانند ہے، اجتماعیت ہے، تو اجتماعیہ مسلمانوں کی کہ ہر فرد جو ہے وہ اینٹ کی طرح ہے، اس کے اندر بھی پختگی ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاقی گراوٹ نہ ہو بلکہ عقل و شعور کی پختگی ہو، اینٹ بھی پختہ ہو، اور ان کے درمیان محبت ہے کہ جو آپس میں جوڑے گی. لہذا وہ جو لو بانڈ ہے وہ بھی ان کے درمیان بڑا پختہ ہونا چاہیے. اب یہ چیزیں ہیں جو بڑا فزیکلی سمجھ میں آتی ہیں، کسی عمارت کی پختگی کا دار و مدار تو انہی چیزوں پر ہے. اور یہی معاملہ جو ہے دو مسلمانوں کے لیے، تو وہ چیزیں جو دو مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کریں گی، اس کے نتیجے میں نفرت بھی پیدا ہو جائے گی، پھر بغض و کینہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر دشمنی پیدا ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم من اہل ایمان، مت مذاق اڑایا کریں تم میں سے کوئی قوم یا کوئی فرد دوسری قوم یا فرد کا، عسا ان یکونوا خیرا منھم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں یا عورتوں کے گروہ جو ایک دوسرے کا مثال مذاق اڑائے، عسا ان یکن خیرا منھن، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں یہ مذاق اڑانے والیوں سے. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو جو ہے گویا کہ عیب نہ کیا کرو، عیب جو ضرور ضرور کرنا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے برے ناموں سے نہ پکارا کرو. اس آیت میں تین چیزوں کو لے لیا گیا کہ اگر کہیں ان چیزوں کے اندر اگر تم ملوث ہو گئے تو دو مسلمانوں کے درمیان لو بانڈ نہیں رہے گا بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ تو بھری محفل میں جو ہے میری عزت کا دھیلا کر دیتا ہے، میری کمزوریوں کو بیان کرتا ہے. تانا دیتے ہیں تو اس کے جگر کے پار ہو جائے گا، بھری محفل میں آپ نے اس کی عزت اچھال دی. اب اس کی وجہ سے کیا اصل ڈیمیج کیا ہوا حیث اجتماعیہ کو. ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس لیے کہ ایمان کی دولت حاصل ہو جانے کے بعد تو فسق و فجور یا گناہ کا نام بھی بہت برا ہے. ومن لم یتوب، اور جو شخص بھی باز نہ آیا توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہیں کہ جو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان یہ زیادہ جو ظن ہوتی ہے بدگمانی اس سے بچو. اب یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے یہ بات کہ کسی شخص کے بارے میں حسن ظن سے کام نہیں لیتا بلکہ اس کی بنیاد شروع کرتا ہے، جسے کہ یہ پہلی سیڑھی جو ہے وہ کیا ہے، سوئے ظن، کہ پتہ نہیں امانتدار ہے بھی کہ نہیں، میں اسے ملازم تو رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کسی وقت جو ہے وہ پیٹھ میں چورا گھوپ کے ڈب بھاگ جائے ہمیں. اب یہ اس قسم کی چیزیں پہلے ہی سے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کر لینا، سوئے ظن کر لینا، اور اسی کے اوپر پھر جو ہے اپنے قلعہ اور اپنی عمارت کو جو تعمیر کرتے چلے آ جانا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ یہی جو بدگمانیاں ہیں یہ گناہ تک پہنچا دیتی ہیں. ولا یغتب بعضکم بعض ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کا تجسس نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی کرید نہ، ان کے حالات، میاں بیوی کے اندر اگر کوئی نزاع ہے تو ان باتوں کو جو ہے حاصل کر کے پھیلانا دوسروں میں. اب یہ چیزیں ہیں جو تجسس، یہ بھی بالکل وہی بیمار ذہنیت کی علامت ہے، اور اس کے لیے بہترین مثال ہے جو والد محترم دیا کرتے تھے کہ جس طرح مکھی جو ہے وہ گند کی تلاش میں رہتی ہے، پوری جگہ صاف ہے لیکن کسی جگہ جو ہے کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے یا کوئی شے ایسی ہے تو مکھی جو ہے ہر شے کو چھوڑ کر وہیں جائے گی. تو اسی طرح کا معاملہ بعض انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ تجسس ہے، بدگمانی ہے، غیبتیں کرنا ہے، برے برے ناموں سے پکارنا ہے، عیب جوئی کرنا ہے، تانا دینا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، یہ تمام وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اس میں ٹاپ پر ہے غیبت، اس لیے کہ اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، احب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ اس سے تو تمہیں بڑی کراہت ہوئی ہے، کیا مثال دی اللہ نے؟ لیکن بڑی منطقی مثال ہے، جس طرح ایک ڈیڈ باڈی جو ہے، مردہ جسم اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ کے ہاتھ میں کوئی چاقو ہے، کوئی چھری ہے، نشتر ہے، چاہے اس کی ناک کاٹ لیں، اس کا کان کاٹ لیں، اس کی آنکھ نکال لیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ بالکل یہی پوزیشن ہوتی ہے اس شخص کی جو اس محفل میں موجود نہ ہو، جب تک موجود رہا آپ نے ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں کہا، جیسے اٹھ کے چلا گیا اب جو ہے زبان سے جو چاہیں بک دیجئے اس کے خلاف، وہ سیلف ڈیفنس نہیں کر سکتا، جس طرح وہ ڈیڈ باڈی نہیں کر سکتی، اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرے، جسٹیفائی کرے، اس کی غیر موجودگی میں آپ جو چاہیں اس کی طرف نہ منسوب کر دیں۔ تو جو قرآن حکیم نے جو مثال دی ہے بڑی منطقی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ اس سے تو تمہیں بڑی کراہت ہوئی، لیکن جو میں نے مثال دی کہ وہ ڈیڈ باڈی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ شخص جو اس محفل میں موجود نہیں وہ بھی اس کا اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا۔ فتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت ہی خود توبہ کا قبول فرمانے والا، نظر عنایت فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانو ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم حضرت حوا پہلا انسانی جوڑا، اور پھر ہم نے تمہیں بنایا شعوبا بہت سے قبیلوں کے اندر، بہت سے کنبوں کے اندر، وہ قبائل اور بہت سے قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، کسی کی گوری رنگت ہے، کسی کی سیاہ رنگت ہے، کسی کی بڑی اچھی خوبصورت آنکھیں ہیں، کسی کی چپٹی آنکھیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ صرف اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اگر تمام انسان ایک ہی شکل و صورت کے ہوتے تو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا، یہ کوؤں کا ایک جھنڈ بیٹھا ہو تو آپ کیا پہچانیں گے کہ کون سا کوا وہ تھا جس کو آپ نے کل بھی دیکھا تھا، وہ آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو گوری رنگت دے دی ہے، کسی کو پیلے رنگ کا جسے آپ عام طور پر یلو ریسز کہتے ہیں، کسی کے ناپ جو ہے بڑی چپٹی سی ہے، رنگ سیاہ ہے، تو یہ صرف علاقائی تقسیم ہے، اس سے آگے اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور اس موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس کو ایچ جی ویلز نے پورے کے پورے خطبے کو نقل کیا اپنی شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ میں، اور اس نے کہا کہ جہاں تک مواعظ کی بات تھی تو ہمارے نبی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس بہترین مواعظ موجود تھے، لیکن ان بنیادوں کے اوپر ایک سوسائٹی اور ایک کمیونٹی کو قائم کر دینا، یہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا، اور وہ قائم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن کی گواہی ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ جہاں تک معاملہ مساوات کا ہے، اور اس میں یہ ہونا چاہیے، سماجی طور پر سب کی برابری ہونی چاہیے، بڑے اچھے واضح ہیں، لیکن یہ جو معاشرہ قائم کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوٹ کیا حضور کے الفاظ کو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ و سفید رنگت رکھنے والے کو کسی یلو رنگ کے رنگت رکھنے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اگر ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے، خدا فوقی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت اس شخص کی ہوگی کہ جس کے دل میں خدا خوفی ہوگی، یہ شکل و صورت اللہ نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى ما في قلوبكم، جو تمہارے دلوں میں اگر تقوی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، ہر شے سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قرآن حکیم میں اس مقام پر ایمان کی نفی کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا گیا، اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایمان شاید دیگر ہے، اسلام تو اس شخص کو بھی حاصل ہے جو شاید جس نے کبھی کلمہ پڑھا بھی نہ ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ کتنے ہی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اندرون سندھ یا بلوچستان کے اندر رہنے والے ہیں، اور ہمارے تبلیغی بھائی بتایا کرتے ہیں، جب جا کر ان سے کہتے ہیں کہ بھی کلمہ سناؤ تو منہ کھول کر ہمیں دیکھنے لگتے ہیں، گویا کہ انہوں نے آج تک کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، عبد الغفار۔ اب یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا ایمان کوئی اور شے ہے، یہاں تو تمہارا شمار جو ہے وہ مسلمانوں میں اس بنیاد پر ہو گیا کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، ایک لیگل اینٹیٹی ہے، ایک قانونی تشخص ہے کہ جو اسلام آپ کو دیتا ہے اس دنیا کے لیے، باقی آخرت میں کام آنے والی شے وہ دل کا یقین والا ایمان ہے. تو یہاں کہا گیا کہ بدو آ کر جو اپنے ایمان کا آپ کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آئے, تو آپ انہیں کہہ دیجئے ایمان ابھی تمہیں نہیں ملا, تم یوں کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا. ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله, اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی, لا يلتكم من اعمالكم شيئا, تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا, لیکن یہاں گویا کہ اگرچہ محذوف ہے وہ بات, لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے اندر ایمان پیدا کر دے گا. اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی, ایمان پیدا ہو جائے گا, تمہارے دل میں ایمان کی بہار آ جائے گی. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, یقیناً ایمان والے تو اصل مومن حقیقی مومن سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. ثم لم یرتابوا, یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کو کھنگال کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ ایمان کے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. ثم لم یرتابوا, اور اگر شک و شبہ نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہیں, وہ ایمان آپ کی سیرت آپ کے عمل آپ کے کردار کا جز بنے گا. اگر جز نہیں بن رہا تو اس کے معنی ہے کہ ایمان محکم نہیں ہے. ان نظن الا ظن, صرف ظن کے درجے میں ہے, آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن ظن کے درجے میں گمان ہے, ایمان تو نہیں ہے. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول ثم لم یرتابوا, پھر کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کے لیے. اولئک ہم الصادقون, یہی ہیں حقیقتاً سچے ایمان والے. یہاں ایمان جو ہے اس کی دو ارکان بیان کر دیے گئے, دل کا یقین اور جہاد فی سبیل اللہ, جس کا نقطہ آغاز اپنے نفس کے خلاف مجاہدے سے ہوگا. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, یہ اصل میں ان کا طرز عمل تھا جس کا آگے ذکر بھی آ جائے گا. اگر حضور پر جو ہے وہ بڑی دھونس جمایا کرتے تھے, بڑا احسان جتاتے تھے کہ آپ کو ہمارا زیر بار احسان ہونا چاہیے ہم آپ پر ایمان لائے, اس سے روک دیا گیا. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کہ اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین اپنا ایمان, جبکہ اللہ کو معلوم ہے زمین و آسمان کی ہر شے. واللہ بکل شئ علیم, اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی آپ پر احسان دھرتے ہیں اپنے اسلام کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ انہیں کہہ دیجئے صاف کہ میرے اوپر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام یا ایمان کا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اصل احسان تو اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا اس ایمان کے لیے, اس نے تمہیں توفیق دی ہے اس رستے کو اس دین کو اختیار کرنے کے لیے. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعتاً سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, یقین اللہ تعالیٰ کی تو علم ہے زمین و آسمان کی ہر غیب کا, ہر غائب شے کا. ہمارے لیے کوئی شے غیب ہو سکتی, اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.